کیسے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں۔ سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں۔ سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں۔ اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں۔ عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں۔ اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں۔ اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں۔ عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں۔ تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں۔ جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں۔ اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 فروردین، 2 شوال المکرم اور 1 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بارہ فروردین سن 1232 ہجری شمسی کو معروف عالم دین آیت اللہ سید محمد ابراہیم ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے چچا سید محمد باقر خانساری سے حاصل کیا، پھر اپنے زمانے کے نامور علماء سے کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے. آیت اللہ خانساری نے اس کے بعد فقہ و اصول کی تدریس کا آغاز کیا اور متعدد شاگردوں کو پروان چڑھایا. انہوں نے 12 فروردین سن 1292 ہجری شمسی کو وفات پائی. ان کو اصفہان میں ان کے چچا کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا. بارہ فروردین سن 1358 ہجری شمسی کو ایران میں اسلامی جمہوری نظام قائم کرنے کا اعلان کیا گیا. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد حکومتی نظام کے تعین کے لیے ریفرنڈم کروایا گیا تھا. اس ریفرنڈم میں 98.2% ووٹ اسلامی جمہوری نظام کے حق میں ڈالے گئے. اس دن کے بعد سے ایران میں ہر سال 12 فروردین کو یوم اسلامی جمہوریہ منایا جاتا ہے. 12 فروردین کا دن اسلامی انقلاب کے عظیم دنوں میں سے ایک ہے، جس میں ایران کی مسلمان قوم نے شعور اور سیاسی آگاہی کی بنا پر اسلامی جمہوری نظام کو منتخب کیا اور یہ تاریخی انتخاب ملت ایران کی سیاسی زندگی میں ایک نیا موڑ تھا. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں اسلامی جمہوری نظام کے اعلان کی مناسبت سے اپنے پیغام میں فرمایا، مبارک ہو آپ کو، آپ نے اپنے نوجوانوں کی شہادت اور بڑی مصیبتیں اٹھانے کے بعد اپنے دشمن کو ناکام کر دیا اور اسلامی جمہوری نظام کے حق میں ووٹ ڈال کر حکومت عدل الہی کا اعلان کیا. ایسی حکومت جس میں سارے لوگ یکساں اور برابر ہیں اور عدل الہی کا نور سب پر پڑ رہا ہے، نیز قرآن و سنت کی رحمت سب پر یکساں برس رہی ہے. بارہ فروردین سن 1369 ہجری شمسی کو ایرانی محقق استاد حسین امازادے کا انتقال ہوا. انہیں تصنیف و تالیف، تحقیق اور اسلامی ثقافت و معارف کی تبلیغ و تشہیر کا بہت شوق تھا. ان کی علمی کاوشوں کا نتیجہ 120 کتابیں ہیں جو مختلف اسلامی اور قرآنی موضوعات پر مشتمل ہیں. ان میں ترجمہ اور تفسیر قرآن کریم، تاریخ انبیاء اور تفصیلی تاریخ اسلام قابل ذکر ہیں. دو شوال سن 604 ہجری قمری کو موجودہ شام کے ایک علاقے حما میں مسلمان مورف، قاضی اور ادیب ابن واصل کی ولادت ہوئی. انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، جو بیت المقدس کے مدرسے ناصریہ میں مدرس تھے. ابن واصل بھی اپنے والد کے بعد اس مدرسے میں مدرس ہوئے. انہوں نے علم نجوم سے متعلق چند آلات اور رصد خانے بنانے میں مصر کے ریاضی داں تعاصف کے ساتھ تعاون کیا اور 663 ہجری قمری کے قریب ایک شہر کے قاضی القضات مقرر ہوئے۔ ابن واصل کی 3 مشہور تاریخی کتابیں موجود ہیں، تاریخ الصالحی جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے دور سے مؤلف کے زمانے تک کے تمام حالات کا ذکر ہے، نظم الدرر فی الحوادث والسیر اور مفرج الکروب فی اخبار بنی ایوب، جو ایوبیان کے تاریخی سلسلے پر مشتمل ایک گراں بہا ماخذ ہے۔ ابن واصل کا 697 ہجری میں انتقال ہوا۔ دو شوال 604 ہجری کو مشہور محدث اور ماہر علوم قرآن ابو بکر نقاش کا انتقال ہوا۔ وہ اوائل جوانی میں ہی بغداد گئے اور اپنے دور کے معروف اساتذہ سے دینی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد متعدد اسلامی ملکوں کا سفر کیا اور علم حدیث اور دیگر دینی علوم میں مہارت حاصل کی۔ ابو بکر نقاش اپنی حیات میں ہی قراءت قرآن اور احادیث نقل کرنے میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ مشہور مسلمان مورخ اور کتاب الفہرست کے مؤلف ابن ندیم نے ابو بکر نقاش کی بہت سی کتابوں کا ذکر کیا ہے، جس میں تفسیر قرآن سے متعلق کتاب شفاء الصدر قابل ذکر ہے۔ یکم اپریل 1546 عیسوی کو ڈنمارک کے ریاضی داں اور منجم ٹیکو براہے پیدا ہوئے۔ انہوں نے کچھ عرصہ جرمنی میں علم حاصل کیا، اس کے بعد بہت زیادہ تحقیق و مطالعے کے بعد ایک نیا ستارہ دریافت کیا، جس کے بعد ڈنمارک کی حکومت نے رصد خانہ بنانے کے لیے ایک جزیرہ ان کے سپرد کر دیا۔ اس جزیرے میں انہوں نے 20 سال تک بہت لگن کے ساتھ کام کیا اور رصد کے آلات مکمل کرنے اور سیاروں اور ستاروں کی رصد کے ذریعے دوسرے منجمین کی تحقیقات کا راستہ ہموار کیا۔ ٹیکو براہے کا 1601 عیسوی میں انتقال ہوا۔ یکم اپریل 1815 عیسوی کو جرمنی کے مشہور سیاستداں اور مدبر بسمارک پیدا ہوئے۔ وہ آہنی چانسلر کے نام سے معروف ہیں۔ بسمارک پروشیا میں پیدا ہوئے، جو اس وقت جرمنی کی 39 ریاستوں میں سب سے بڑی اور مستحکم ریاست تھی۔ 1847 میں انہیں روس اور پھر فرانس میں جرمنی کا سفیر بنا کر بھیجا گیا۔ 1862 میں شاہ فریڈرک ولیم چہارم نے ان کو پروشیا کی وزارت اعلیٰ اور وزارت خارجہ کے عہدوں پر فائز کر دیا۔ 1871 سے 1888 تک بسمارک نئی جرمن حکومت کے چانسلر رہے۔ اس دوران انہوں نے یورپ میں امن و امان اور صلح و سلامتی کو قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ خود جرمنی میں بھی انہوں نے سماجی جمہوریت کو پروان چڑھایا اور ان کے عہد میں جرمنی نے صنعتی میدان میں بھی بڑی ترقی کی۔ یکم اپریل 1945 عیسوی کو امریکی فوجیوں نے جاپان کے اوکیناوا جزیرے پر اپنے وسیع حملے کا آغاز کیا۔ دوسری عالمگیر جنگ کے اواخر میں کیا جانے والا یہ حملہ جاپان اور امریکہ کے درمیان آخری اور بڑی زمینی اور سمندری جنگ شمار ہوتا ہے۔ یہ لڑائی 83 دن تک جاری رہی۔ اس میں امریکہ کے 1300 بحری جہازوں اور تقریباً 10,000 جنگی طیاروں نے حصہ لیا، لیکن جاپان والوں نے اپنی سرزمین کا بھرپور انداز میں دفاع کیا۔ اس جنگ میں فریقین کو شدید نقصان پہنچا۔ جاپانیوں کی استقامت کی وجہ سے امریکی حکام اس جزیرے پر حملے میں ناکام رہے، تو انہوں نے جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی شہروں پر ایٹمی حملے کا حکم دے دیا۔ اس وقت جاپان میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا اسی جزیرے میں واقع ہے۔ اس جزیرے کے باشندے سالہ سال سے اس کو بند کیے جانے کے خواہاں ہیں۔ اور یکم اپریل سن 1948 عیسوی کو پاکستان کے پہلے سکے جاری ہوئے۔ قیام پاکستان کے ابتدائی چند ماہ تک حکومت پاکستان نے غیر منقسم ہندوستانیوں کے سکوں اور کرنسی نوٹوں کو ہی اپنی کرنسی کے طور پر استعمال کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سکے اور نوٹ جاری کرنے کی کوششیں بھی جاری رکھیں۔ یکم اپریل سن 1948 کو پاکستان نے اپنے سکے جاری کرنے کے ساتھ ریزرو بینک آف انڈیا کے کرنسی نوٹوں پر حکومت پاکستان کے الفاظ لکھ کر انہیں بھی پاکستان کی سرکاری کرنسی قرار دے دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ، عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم خاندان کے لیے مذہبی تربیت اور دینی ماحول کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، اسلامی تعلیمات میں خاندان کو انسان کی رشد و ترقی اور شکوفائی و توانائی کا بہترین مرکز اور ابتدائی یونیورسٹی یا تربیتی ادارہ قرار دیا جاتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں گھر اور گھرانہ تقوی و پرہیزگاری کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک اسلامی گھرانہ اپنے خاندان کے افراد کو مودت، رحمت، باہمی احترام اور مہر و محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت آدم و حوا پہلا الہی خاندان تھا جو اس کائنات میں ظاہر ہوا، اگرچہ اس پہلے خاندان کو عرش سے فرش پر آنے پر تکلیف اور ناگواری کا احساس ضرور ہوا، لیکن زمین پر آنے کے بعد ان دو ہستیوں نے مہر و محبت اور رحمت و مودت کے بل بوتے پر ایک نئی کامیاب زندگی کا ماڈل اور نمونہ پیش کیا تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں اس کو مثالی نمونہ قرار دے کر گھر اور گھرانے کا انتظام چلا سکے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا، عالمی سطح پر امن و صلح کے قیام اور پائیداری کے لیے کیا اقدامات انجام دیے جائیں؟ تو انہوں نے مختصر اور جامع جواب دیتے ہوئے کہا، اپنے اپنے گھر اور گھرانے کا رخ کرو اور وہاں اپنے خاندان کے اراکین سے مہر و محبت سے پیش آؤ اور انہیں اچھے معاشرے کے لیے تربیت دو۔ سامن، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایک مذہبی اور دینی گھرانے کی بات کی تھی اور ایک کامیاب و کامران اور مطلوب خاندان کے اوصاف و عوامل کا بھی ذکر کیا تھا۔ بہت سے سماجی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ دین اور مذہب کے خاندانی زندگی اور گھرانے کے رشد و ترقی پر نہایت مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سماجی ماہرین کی تحقیقات کے مطابق 81% تحقیقات میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دین اور مذہب کے گھر اور گھرانے پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مذہب اور دینی معلومات خاندان کے مختلف افراد کے درمیان محبت اور بھائی چارے میں اضافے کے حوالے سے نمایاں اور مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں۔ مغربی دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں انجام پانے والی تحقیقات بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جن خاندانوں میں دینی اور مذہبی تعلیمات کو اہمیت دی جاتی ہے، وہ خاندان عام بے دین اور مذہب مخالف خاندانوں کی نسبت زیادہ خوش و خرم اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ بریگام یونگ یونیورسٹی کے ماہر سماجیات پروفیسر ایلن بیرگن کا کہنا ہے، دینی تعلیمات کے اثرات خاندان کے افراد پر ایٹمی انرجی جیسا بھرپور اثر ڈالتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک کے متعدد معاشروں میں انجام پانے والی تحقیقات اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ دین اور مذہب کا خاندان کے افراد پر ہمیشہ مثبت اثر مرتب ہوا ہے۔ ان مثبت اثرات میں ایسے کئی عوامل اور چیزیں شامل ہیں جو بے دین خاندانوں میں ناپید ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر، مذہبی گھرانوں میں بچوں کی تربیت، ان کی پاکیزگی، جسمانی اور نفسیاتی سلامتی اور باہمی تعاون پر تاکید کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں مذہبی خاندانوں میں طلاق، منشیات، لڑائی جھگڑا، جرائم اور نفسیاتی پریشانیاں کم ہوتی ہیں، اور اس طرح کے خاندان دوسرے خاندانوں کی نسبت زیادہ خوش و خرم، متحد، متحمل مزاج اور ایک دوسرے کی عزت نفس کا احترام کرنے والے ہوتے ہیں۔ عصر حاضر کے سماجی ماہرین اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ خاندانوں کے لیے ایک رول ماڈل تیار کریں اور اس میں دین اور مذہب کے کردار کو نمایاں کر کے بیان کریں۔ مختلف معاشروں میں انجام پانے والے سروے سے پتہ چلا ہے کہ جو نوجوان مذہبی پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، ان میں بدبینی، نا امیدی اور ڈپریشن کے آثار کم ہوتے ہیں۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جو نوجوان یا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہفتے میں ایک بار کسی مذہبی تقریب میں شرکت کرتا ہے، تو اس میں اپنے مستقبل کے حوالے سے خوشبینی کے ساتھ ساتھ معاشرے کے بارے میں مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ ایسا نوجوان والدین کا احترام کرتا ہے اور اس کی معاشرتی صورتحال بھی دوسروں سے میل جول کے حوالے سے بہت مثبت ہوتی ہے۔ اس طرح کے نوجوانوں میں تشدد اور سختی کی بجائے تحمل اور رواداری کا عنصر زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خاندان میں مذہبی تعلیمات زندگی کو بامقصد بنانے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ بامقصد زندگی کے لیے رنج و الم برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے معاشروں میں خاندانی عدم آہنگی اور باہمی دوریاں زندگی کے بامقصد ہدف اور فلسفے سے عدم آگاہی کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ جو خاندان یا جس خاندان کے افراد دینی اقدار سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگیوں میں تضادات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی ادراک نہیں کر پاتے۔ اس حوالے سے متعدد خاندانوں، بالخصوص نئے شادی شدہ جوڑوں میں، یہ کیفیت آسانی سے مشاہدہ کی جا سکتی ہے۔ دین اسلام کا کائنات کے بارے میں ایک واضح تصور اور دنیاوی اور اخروی زندگی کا نظریہ موجود ہے، جو انسان کے اندر ایک نیا جذبہ اور قوت ادراک پیدا کرتا ہے۔ اسلام اخلاقی اور انسانی اقدار کو بہت زیادہ فوقیت و ترجیح دیتا ہے اور خاندان پر زور دیتا ہے کہ ایک اسلامی گھر اور گھرانے کو چاہیے کہ اسلامی اور انسانی اقدار کو اپنی پہلی ترجیح قرار دیتے ہوئے خاندان کے تعلقات اور معاملات کو اس کے مطابق استوار کرے۔ اسلامی خاندانوں میں پرورش پانے والے افراد دنیاوی آسائشوں کے حصول کے لیے اخروی اقدار کو داؤ پر نہیں لگاتے۔ دینی تعلیمات پر عمل پیرا افراد اور معاشرے محبت و صمیمیت کے ساتھ آزادی، خود مختاری اور رشتوں کے باہمی تعلق کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میاں بیوی، اولاد، والدین اور خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ معاشرتی تال میل مخصوص حدود کے اندر رہتا ہے اور اس میں بلا وجہ اور فوری جھگڑے، دوریاں اور اختلافات وغیرہ پیدا نہیں ہوتے۔ دینی معاشروں کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان معاشروں میں پروان چڑھنے والے گھرانوں اور خاندانوں میں دینداری کی وجہ سے تحمل اور برداشت کا عنصر بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کے خاندانوں کے افراد سخت ترین حالات میں بھی خدا پر توکل کرتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں اور انتہائی قدم نہیں اٹھاتے۔ مذہبی گھرانوں کے افراد غربت و افلاس، معاشرتی مشکلات اور روزمرہ میں پیش آنے والی مصیبتوں اور مصائب سے گھبراتے نہیں، بلکہ اسے ایک آزمائش قرار دے کر اس بحران سے نکلنے کے لیے محنت و کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشروں میں خودکشی اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے رجحانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ دینی اور مذہبی تعلیمات میں پروان چڑھنے والے خاندان بے سر و سامانی اور غربت و افلاس میں بھی وعدہ الہی اور تقدیر الہی کو فراموش نہیں کرتے اور اپنے ایمان اور یاد خدا سے زندگی کی تلخیوں کو شیرینیوں اور زیبائیوں میں تبدیل کرنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ دیندار افراد عدم برداشت، مایوسی اور نا امیدی کا آسانی سے شکار نہیں ہوتے۔ دیندار خاندان زندگی کے الہی مقصد کو سامنے رکھ کر اپنے فریضے کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اس راستے میں آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں۔ متدین افراد خلوت و جلوت میں خداوند عالم کو حاضر اور ناظر سمجھتے ہیں اور ہر اس چیز سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے خداوند عالم کی ناخوشنودگی اور ناراضگی کا اندیشہ ہو۔ دین اسلام گھر کے ہر فرد، بالخصوص میاں بیوی اور اولاد و والدین کے درمیان مہر و محبت کے فروغ پر تاکید کرتا ہے۔ شوہر کی طرف سے بیوی کو خوش اور مطمئن رکھنا شوہر کی ذمہ داری قرار پاتا ہے، اسی لیے اہلیہ پر بھی شوہر کے حوالے سے باقاعدہ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔ دیندار افراد ان ذمہ داریوں اور فرائض کو خوشنودی خدا کے حصول کے لیے انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر احسان جتانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ نواس رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح پرہیزگار شخص سے کرو، کیونکہ اگر وہ تمہاری بیٹی کو پسند کرے گا تو اس کا احترام کرے گا، اور اگر ناپسند کرے گا تو اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ معاشرتی زندگی میں ایسے بہت سے حرام امور ہیں جن کو انجام نہ دینے سے خاندانی زندگی میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اسلام میں غیبت اور تہمت حرام ہے، لہذا گھر کے افراد اس سے پرہیز کرتے ہیں، جس سے نہ صرف ان کی باہمی مہر و محبت قائم رہتی ہے بلکہ نفرت اور دوری کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر چغلی کھانا حرام ہے، چغلی نہ کرنے سے خاندان میں باہمی نفرتیں پیدا نہیں ہوتی۔ شراب کا پینا حرام ہے، لہذا شوہر کی طرف سے زوجہ اور بچوں کے خلاف ایسا کوئی اقدام انجام نہیں پاتا جو نشے کی صورت میں ہر صورت میں ممکن ہوتا ہے۔ اسلام بچوں پر زور دیتا ہے کہ والدین کا احترام کریں اور انہیں ہرگز ناراض نہ کریں۔ اس عمل کے نتیجے میں والدین کی محبت بچوں سے اور بچوں کی محبت والدین سے مزید بڑھ جانا ایک فطری عمل ہے۔ اسی طرح کی متعدد مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ اسلام کے احکامات پر عمل درآمد سے خاندان کے افراد میں باہمی محبت و صمیمیت اور گھر اور گھرانے کے نظام کو تقویت ملتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیے، خداوند عالم ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت قرار دے گا۔ وہ افراد جو صداقت، وفاداری، احترام، محبت اور تواضع جیسے اخلاق کے حسنہ سے مزین ہوتے ہیں، وہ گھر اور گھرانے کے لیے مؤثر اور اس کی تقویت و مضبوطی کا بھی باعث بنتے ہیں۔
کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد
اتحاد اتحاد
ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبی چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران ہر مہم جوئی کا سخت جواب دے گا اور نتائج کی ذمہ داری امریکہ اور اس کی پروکسی صہیونی حکومت پر ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا انتباہ۔ غزہ کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی بربریت، مختلف علاقوں کے ساکنین کو کوچ کا حکم، تازہ حملوں میں 42 شہید، 183 زخمی۔ بلڈوزر کارروائیوں کے خلاف ہندوستانی سپریم کورٹ کا فیصلہ، یو پی حکومت کی سرزنش، متاثرین کو فی کس 10 لاکھ روپے کا ہرجانہ دینے کا حکم۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز، علاج کے لیے کراچی کے نجی ہسپتال میں داخل کر دیے گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکی صدر ٹرمپ کے حالیہ غیر ذمہ دارانہ بیان کی مذمت کا مطالبہ کرتے ہوئے اسے اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کی سربراہ مارکوس لاسن کے نام ایک خط میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کسی بھی قسم کی مہم جوئی کی بابت سخت خبردار کرتا ہے۔
اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے اپنے خط میں یاد دہانی کرائی کہ امریکی صدر نے این بی سی ٹی وی چینل کو 30 مارچ کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں ایک بار پھر طاقت اور دھمکی کی زبان استعمال کی اور اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف فوجی اقدام کی کھلی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر وہ سمجھوتا نہیں کریں گے تو ان پر بمباری کی جائے گی اور ایسی بمباری کی جائے گی جسے انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ امیر سعید ایروانی نے اپنے خط میں کہا ہے کہ اس طرح کے دشمنانہ اور غیر ذمہ دارانہ بیانات بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور بالخصوص اس کی دوسری اور چوتھی شق کی کھلی خلاف ورزی شمار ہوتے ہیں۔ ایران کے مندوب نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ یہ نہایت افسوسناک اور تشویشناک ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کا مستقل رکن ہونے کے باوجود اس ادارے کے منشور کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اپنے سیاسی و جیو پولیٹیکل اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے فوجی طاقت کو دباؤ ڈالنے کا اصلی ہتھ کنڈا سمجھتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران ان کھلی خلاف ورزیوں اور اس کے نتیجے کے پیش نظر اس سلامتی کونسل سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ امریکی صدر کی دھمکیوں کی مذمت کرے اور اسے اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین پر عمل کرنے کا پابند بنائے۔ امیر سعید ایروانی نے مطالبہ کیا کہ سلامتی کونسل اور عالمی برادری کو اس طرح کے جنگ پسندانہ بیانات کے سامنے خاموشی اختیار نہیں کرنا چاہیے اور اس کے خلاف اقدام کرنے میں کسی طرح کے پس و پیش کے نہ صرف علاقے بلکہ عالمی امن و استحکام کے لیے المناک نتائج سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے خلاف کسی طرح کی فوجی مہم جوئی کی بابت سخت انتباہ دیتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ امریکہ یا اس کے پروکسی اسرائیل کی جانب سے ایران کے اقتدار اعلی، ارضی سالمیت یا قومی مفادات کے خلاف کسی بھی طرح کے جارحانہ اقدام یا حملے کا فوراً بھرپور جواب دے گا اور کسی بھی طرح کے دشمنانہ اقدام کی پوری ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری ہیں، اسی کے ساتھ صہیونی فوج نے بعض علاقوں کے ساکنین کو علاقے خالی کر دینے کی وارننگ دی ہے۔ غزہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے ایک بیان جاری کر کے شمالی غزہ کے بیت حانون، بیت لاہیہ، اشیق زائد المنیشیا اور تل زاتر نامی علاقوں کے ساکنین سے کہا ہے کہ یہ علاقے جلد سے جلد خالی کر کے مغربی غزہ کی طرف کوچ کر جائیں۔ غاصب صہیونی فوج نے اس غیر انسانی اور غیر قانونی مطالبے کا جواز یہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان علاقوں سے صہیونی مراکز اور فوجی ٹھکانوں پر میزائل داغے گئے ہیں۔ اس سے چند گھنٹے قبل ابلاغیاتی ذرائع نے غزہ سے ملحقہ غیر قانونی صہیونی کالونیوں میں خطرے کے سائرن بجنے کی خبر دی تھی۔ اسی کے ساتھ غاصب صہیونی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے غزہ سے سیدیروت صہیونی کالونی پر فائر کیے جانے والے ایک میزائل کو نشانہ بنا کر مار گرایا ہے۔ اسی کے ساتھ ابلاغیاتی ذرائع نے غاصب صہیونی فوج کے فضائی حملے میں ایک فلسطینی صحافی کے اپنی اہلیہ اور بچوں کے ہمراہ شہید ہونے کی خبر دی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق منگل کو غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملے میں الاقصی ریڈیو کے اناؤنسر اور نامہ نگار محمد صالح البردویل اپنی اہلیہ اور 3 بچوں کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ غزہ میں میڈیا کے شہدا کی تعداد 209 ہو گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ غاصب صہیونی حکومت غزہ میں اپنے جرائم کی پردہ پوشی کی غرض سے نامہ نگاروں اور صحافیوں کو دانستہ طور پر اپنے حملوں کا نشانہ بناتی ہے۔ دوسری جانب غزہ کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تازہ اسرائیلی حملوں میں 42 فلسطینی شہید اور 183 زخمی ہوئے ہیں۔ الاقصی نیٹ ورک کے مطابق وزارت صحت نے بتایا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پر صہیونی فوجیوں کے حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 50,399 اور زخمیوں کی تعداد 1,14,583 ہو گئی ہے۔ یمنی میڈیا کے مطابق امریکی جنگی طیاروں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء اور شمال کے صوبوں مارب اور عمران پر حملہ کیا ہے۔ پیر کی رات کو امریکی جنگی طیاروں نے یمن کے دارالحکومت صنعاء اور ملک کے شمال میں واقع صوبوں مارب اور عمران پر سلسلے وار فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکی جنگی طیاروں نے مغربی یمن کے شہر الحدیدہ کے جزیرہ کمران پر بھی 2 بار بمباری کی ہے۔ ایک مقامی ذریعے نے یمنی پریس ایجنسی کو بتایا کہ امریکی جنگی طیاروں نے صنعاء کے شمال مشرقی علاقے بنی حشیش پر 6 بار بمباری کی ہے۔ ان حملوں میں شمالی یمن کے صوبے مارب، خاص طور پر بلق، کو ہیلان اور الکسارا اور ماس کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمن کی مسلح فوج نے ایک اور امریکی ڈرون MQ-9 کو مار گرانے کی خبر دی ہے۔ یمن کی مسلح فوج نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ امریکی فضائی جارحیت کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہماری مسلح فوج کے فضائی دفاعی نظام نے ملکی ساختہ میزائل کا استعمال کرتے ہوئے مارب صوبے کے آسمان میں ایک اور جدید امریکی ڈرون MQ-9 کو مار گرانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یمن کی مسلح فوج نے اعلان کیا ہے کہ یہ 16واں جدید امریکی ڈرون MQ-9 ہے جسے غزہ کی حمایت میں مقدس جہاد کے دوران ایئر ڈیفینس کے ذریعے مار گرایا گیا۔ یمنی مسلح فوج نے اس بات پر زور دیا کہ ہماری فوج بحیرہ احمر اور بحیرہ عرب میں اسرائیلی بحری جہازوں کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے اپنی جدوجہد اس وقت تک جاری رکھے گی جب تک غزہ پر جاری صہیونی حکومت کی جارحیت اور اس کا محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا۔ ہندوستان میں سپریم کورٹ نے یو پی حکومت کی بلڈوزر کارروائی کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس حوالے سے یوگی حکومت کی سخت سرزنش کی ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ریاست اتر پردیش کی بی جے پی حکومت کو منگل کو اس وقت سخت جھٹکا لگا جب سپریم کورٹ نے اس کی انہدامی کارروائیوں کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے حکم صادر کیا کہ جن لوگوں کے مکانات پر غیر قانونی طور پر بلڈوزر چلایا گیا ہے انہیں فیکس 10 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کیا جائے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستانی سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں ریمارکس دیے ہیں کہ یو پی حکومت کی بلڈوزر کارروائی نے ہمارے شعور کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ جسٹس اے ایس اوکا اور جسٹس اجل بھویان پر مشتمل سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ یو پی حکومت نے قانون کو بالائے طاق رکھ کر لوگوں کے مکانات مسمار کیے ہیں۔ یاد رہے کہ یو پی حکومت کی بلڈوزر کارروائی کے خلاف ذوالفقار حیدر ایڈوکیٹ، پروفیسر علی احمد اور متعدد متاثرین نے اس حوالے سے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھیں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں متاثرین کو فیکس 10 لاکھ روپے بطور ہرجانہ ادا کرنے کے حکم کے ساتھ ہی کہا ہے کہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو قانون کی پاسداری کرنی چاہیے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کی طبیعت خراب ہونے کے بعد انہیں کراچی کے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کے سرکاری ذرائع کے حوالے سے موصولہ رپورٹ کے مطابق صدر آصف علی زرداری کو بخار اور انفیکشن کی وجہ سے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہسپتال میں ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم حسین کی نگرانی میں علاج چل رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ہسپتال منتقل ہونے سے پہلے صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات کی، جس میں انہیں سندھ کی سیاسی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان کے علاقے پھنڈر کا زمینی رابطہ آج چھٹے دن بھی منقطع رہا۔ گلگت بلتستان کے اس علاقے میں 6 دن قبل شدید برف باری اور برفانی تودے گرنے سے دیگر علاقوں سے زمینی راستہ منقطع ہو گیا تھا، جو تاحال بدستور بند ہے۔ رپورٹوں کے مطابق شدید برف باری اور برفانی تودے گرنے سے پھنڈر اور اس کے گرد و نواح میں مواصلاتی نظام بھی دھرم بھرم ہو گیا ہے۔ سابق صوبائی وزیر عبد الجہان نے بتایا ہے کہ پھنڈر کے عوام گزشتہ 6 دن سے برف میں محصور ہیں اور ان سے اب تک کوئی رابطہ نہیں ہو سکا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دوسرے علاقوں سے پھنڈر کا رابطہ بحال کرنے اور سڑکیں کھولنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا جائے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 3 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ صوبے خیبر پختونخوا کے صوبائی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ فائرنگ کا یہ واقعہ ٹانگ کے علاقے میں پیش آیا۔ رپورٹوں میں یہ نہیں بتایا گیا کہ فائرنگ کا یہ واقعہ دہشت گردانہ تھا یا ذاتی دشمنی کا نتیجہ تھا۔ ٹانگ کی پولیس نے بتایا ہے کہ اس حوالے سے تفتیش شروع کر دی گئی ہے، لیکن ابھی فائرنگ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردانہ حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ صوبے خیبر پختونخوا میں دہشت گردانہ حملوں میں تکفیری دہشت گردوں کو ملوث بتایا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک بار پھر غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتنیاہو کو گرفتار کر کے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے حوالے کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ ہنگری کی طرف سے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کو ملک کے دورے کی دعوت دینا بین الاقوامی قانون کی توہین ہے، اور بوڈاپیسٹ اسے گرفتار کر کے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے حوالے کرے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مزید کہا ہے کہ شہریوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے اور انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب کے ساتھ ساتھ نتنیاہو پر جنگی جرائم کے ارتکاب اور غزہ پٹی میں بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا بھی الزام ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔ سامعین، اس پروگرام کے ساتھ ہی ہماری دوسری مجلس کی یہ نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. آپ سب کی خدمت میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے رہبر انقلاب اسلامی کا خطبہ نماز عید الفطر. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے رہبر انقلاب اسلامی کا خطبہ نماز عید الفطر. ایک بار پھر رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطبہ نماز عید میں عالم اسلام کے مسائل کا بھرپور احاطہ کیا اور ایک بار پھر امت اسلامیہ اور بالخصوص اسلامی حکومتوں کو اتحاد کی دعوت دی تاکہ جو کچھ اس وقت عالم اسلام کے قلب اور خاص طور پر فلسطین اور بالخصوص غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں انجام پا رہا ہے, جارحیت, وحشی گری اور دہشت گردی کی صورت میں اس کو لگام دیا جائے. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے, پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح اسلامی جمہوریہ ایران میں بھی نماز عید الفطر کے پرشکوہ اور روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے اور تہران کی عیدگاہ امام خمینی میں رہبر انقلاب اسلامی کی امامت میں نماز عید فطر ادا کی گئی. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے نماز عید الفطر کے خطبے میں عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ الحمدللہ اس سال یوم القدس کی ریلیوں کا پیغام دنیا بھر میں منعقد ہوا. آپ نے غزہ اور لبنان میں صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی اور بچوں کے بہیمانہ قتل عام کو رمضان کے مہینے میں امت مسلمہ کے لیے مصیبت انگیز بتایا جس سے عالم اسلام کا دل مجروح ہے, اور یہ جرائم امریکہ کی جانب سے فلسطین پر قبضہ کرنے والے غاصب شرپسند گینگ کی مدد اور حمایت کے سائے میں انجام پائے. آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے صہیونی حکومت کو خطے میں سامراجیوں کی پراکسی بتایا اور کہا کہ مغرب والے بار بار خطے کی بہادر اقوام اور غیور جوانوں پر پراکسی ہونے کا الزام لگاتے ہیں, لیکن یہ بات پوری طرح سے واضح ہے کہ خطے میں واحد پراکسی بدعنوان صہیونی حکومت ہے جو جنگ بھڑکا کر نسل کشی کر کے اور دوسرے ملکوں پر جہریت کر کے ان ملکوں کی سازشوں کو آگے بڑھا رہی ہے اور مکمل کر رہی ہے جنہوں نے جنگ عظیم کے بعد اس خطے کو اپنی سازشوں کی آماجگاہ بنا رکھا ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے صہیونی حکومت کے ہاتھوں دنیا کے مختلف ملکوں میں ابو جہاد, فتح شقاقی, احمد یاسین اور عماد مغنیہ جیسی شخصیات کے قتل اور اسی طرح عراق کے متعدد سائنسدانوں کے قتل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ امریکہ اور بعض مغربی ممالک ان واضح دہشت گردانہ کاروائیوں کی حمایت کرتے ہیں اور باقی دنیا تماشائی بنی رہتی ہے. انہوں نے پچھلے 2 سال سے بھی کم عرصے میں قریب 20,000 فلسطینی بچوں کی شہادت پر انسانی حقوق کے دعوے داروں کی خاموشی کی شدید مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ البتہ یورپ اور امریکہ سمیت دنیا بھر کی اقوام جیسے ہی ان جرائم سے باخبر ہوتی ہیں صہیونیوں اور امریکہ کے خلاف مظاہرے اور اجتماعات کرتی ہیں. آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے مزید فرمایا کہ اس شرپسند اور مجرم صہیونی گینگ کو فلسطین اور خطے سے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا اور اللہ کی مدد و نصرت سے ایسا ہو کر رہے گا, اور اس سلسلے میں کوشش کرنا سبھی انسانوں کا دینی, اخلاقی اور انسانی فریضہ ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ کے دھمکی آمیز بیانات کے بارے میں 2 اہم نکات بیان کرتے ہوئے فرمایا, پہلے تو یہ کہ باہر سے کسی بھی طرح کی شیطنت اور جاہریت کا امکان بہت کم ہے, لیکن اگر باہر سے کوئی شیطنت کی گئی تو یقینی طور پر اس کا منہ توڑ جواب ملے گا, اور دوسرے یہ کہ اگر دشمن پچھلے برسوں کی طرح ملک کے اندر فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کرے گا تو ایرانی قوم پچھلے برسوں کی طرح ہی فتنہ کھڑا کرنے والوں کو دندہ شکن جواب دے گی. رہبر انقلاب اسلامی نے خطے کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے اٹل موقف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا موقف وہی ہے اور امریکہ اور صہیونی حکومت کی دشمنی بھی پہلے ہی کی طرح ہے.
اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس صاحب کو, اور اسی طرح سے ہم تہران میں مقیم 2 معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے, میسم حمدانی صاحب اور یوشا ظفر حیاتی صاحب, دونوں ممتاز دانشور ہیں اور علاقے کی صورتحال پر ان کی بھی گہری نظر ہے. آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر راشد صاحب سے. السلام علیکم. ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر رہبر انقلاب اسلامی نے اس طرح سے خطبہ دیا جیسے ایک امت کے قائد کو خطبہ دینا چاہیے. البتہ یہ ہم بہت چھوٹے ہیں کہ ہم ان کے خطبے پر تبصرہ کریں یا کچھ کہیں, لیکن میں آپ کے خیالات بھی جاننا چاہوں گا.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں بھی اور اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور رہبر انقلاب اسلامی کا خطبہ بھی چونکہ عید فطر کی مناسبت سے تھا, اور خطبے کا جو یعنی پہلا خطبہ تھا وہ تو خالصتاً رمضان کی برکات اور رمضان کے جو معنوی اور روحانی فوائد ہیں اور جو امت مسلمہ کے لیے ایک انسان کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پہ جو رمضان المبارک کے اثرات ہیں اس پہ بڑے خوبصورت نکات کی طرف اشارہ فرمایا رہبر انقلاب اسلامی نے. اور دوسرے خطبے میں آپ نے ایک بار پھر عالم اسلام کے تمام اہم مسائل کی طرف اشارہ فرمایا, اور بڑے باریک بینی سے یعنی مختصر اور جامع ہونے کے باوجود بھی انہوں نے تمام اہم نکات کو اتنے مختصر وقت میں جو ہے وہ اس میں یعنی اپنے خطبے میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا, اور بالخصوص غزہ کا جو اس وقت ایشو ہے یا لبنان کے جو مسائل ہیں اس پہ خصوصی طور پہ انہوں نے, اور بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ غم کے ساتھ انہوں نے ایک جملہ جو شروع کیا نا کہ ایک بار پھر بچوں کا قتل عام شروع ہو گیا, ایک بار پھر یعنی یہ جو جنگ بندی کے بعد کی صورتحال ہے اس کی طرف بڑی یعنی تکلیف سے انہوں نے کہا کہ ایک سلسلہ رک گیا تھا, لیکن ایک بار پھر وہ غاصب صہیونی حکومت کی جس کو امریکہ کی بھرپور حمایت ہے, جس کو مغرب کی حمایت ہے, اور بالکل ایک نئے انداز سے رہبر انقلاب اسلامی نے اس دفعہ جو عالمی جنگ کے بعد یعنی ورلڈ وار کے بعد کے جو سرمایہ دارانہ نظام نے دنیا کے اندر ایک نئے انداز سے دنیا پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی, اور اس کے لیے جن پراکسیز کو استعمال کیا ان پراکسیز کی طرف خصوصی طور پہ جو ہے وہ رہبر انقلاب اسلامی نے اشارہ فرمایا, اور اس میں اس الزام یا اس پروپیگنڈے کو کہ جو اس وقت مقاومت کے جو مختلف گروہ ہیں مختلف ممالک ہیں ان کو جس انداز سے پراکسی کہہ کے امریکہ اور اس کے حواری ان کو کمزور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا اس کو خامخواہ ایک ایران کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا وہ تہران سے حکم لیتے ہیں, تو اس کو رہبر انقلاب اسلامی سے بڑے خوبصورت انداز سے یعنی جو پراکسی کا مسئلہ ہے اور جس پہ اس وقت امریکی صدر کا جو آئندہ کا اس خطے کے عنوان سے جو ایک منصوبہ ہے, اور جس طرح وہ پراکسی کہہ کے اور جس طرح ایران کی کہنے پہ مختلف گروہوں کی بات کر رہے, تو اس پہ رہبر انقلاب اسلامی نے ایک انتباہ دیا ہے کہ اگر تم ان کو پراکسی کہو گے تو خود تمہیں تمہارے نقصان کی بات ہے, یہ تو خود اپنے طور پہ اپنے ایک نظریے پہ اپنے ایک ویژن کے ساتھ اپنے ایک مقصد کے ساتھ اپنے ایک ہدف کے ساتھ اپنی منزل کی طرف وہ گامزن ہے, لیکن جو بھی ساتھ ملتا ہے وہ ایک گروہ بن جاتا ہے ایک کاروان بن جاتا ہے, لیکن کسی ایک گروہ کو کسی جوان کو کسی مزاحمتی حلقے کو یہ کہنا کہ فلاں کی پراکسیت, اس پہ رہبر انقلاب اسلامی نے اس دفعہ اپنے اس خطبے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے.
بہت شکریہ. چلتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ممتاز دانشور جناب یوشا ظفر حیاتی صاحب. السلام علیکم جناب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی حیاتی صاحب, رہبر انقلاب اسلامی کا ایک بار پھر خطبہ ظاہر ہے کہ تاریخی خطبہ تھا, اور جس طریقے سے انہوں نے امت اسلامیہ کے ساتھ ساتھ مسلم حکمرانوں کے ضمیروں کو بھی جھنجھوڑا ہے, تو ظاہر ہے کہ ضمیر تو یقینی طور پر جھنجھوڑے گئے ہیں. آیا یہ مسلم حکمران سمجھ نہیں رہے ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں خطے کے حالات کو اور جو بحران پیدا ہو رہے ہیں اس کے جو اثرات اور جو نقصانات ہیں ان کو؟
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے علی عباس بھائی, آپ کو اور آپ کی ٹیم اور آپ کے توسط سے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام اور عید کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. یقیناً یہ خوشیاں ایسی خوشیاں ہیں کہ جن کے ساتھ بہت ساری تلخ یادیں وابستہ ہیں, اور بہت تلخ واقعات نے ان خوشیوں کو گھیرا ہوا ہے. لبنان, یمن, غزہ, پاراچنار ہمارے سامنے واقعات ہیں, اور اس کی جھلک ہمیں مقام معظم رہبری کے نماز عید کے خطبات اور جو آج ملاقات کی ہے رہبر معظم نے اور ہر سال کرتے ہیں, اس میں ہمیں جس کی واضح طور پر جھلک نظر آ رہی ہے کہ عالم اسلام کا سب سے عظیم لیڈر کس طرح مسلمانوں کی اس مشکل اور پریشانی کو در کر رہا ہے. یقیناً یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو عالم اسلام کے مختلف ممالک ہیں, مختلف سربراہان ہیں وہ اتنا پین کیوں نہیں لے رہے، اور بار بار کیوں رہبر معظم جن باتوں کی تاکید کرتے چلے آ رہے ہیں عالم اسلام کے دوسرے لیڈرز اس طرف متوجہ نہیں ہو رہے یا نہیں ہونا چاہ رہے؟ یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، ہمیں اس کی علت کی طرف جانا چاہیے، ہمیں اس وجہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک سادہ سا فارمولا جو بار بار مقام معظم میں رہبری کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ جیسے آج جو اسلامی ممالک کے سفرا سے اور اعلیٰ حکام سے ملاقات میں رہبر معظم نے کہا کہ ہم عالم اسلام کے اور خطے کے ممالک کے درمیان یکسانیت اور ہم آہنگی اور دوستی اور اتحاد کا مطلب ہرگز یہ نہیں سمجھتے کہ جو بھی قدرتی وسائل ہیں، جتنے بھی مالی ذخائر ہیں اور جو بھی توانائیاں اور صلاحیتیں ہیں انہیں برابر تقسیم کر دیا جائے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ایک دوسرے کی مدد کے لیے تو کھڑے ہو۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ غزہ کے چار طرف جو اسلامی ممالک ہیں، فلسطین کے چاروں طرف جو اسلامی ممالک ہیں، وہ اتنی سادہ سی بات کو نہیں سمجھ رہے یا نہیں سمجھنا چاہ رہے کہ آج جو مصیبت غزہ کے ساتھ غزہ پر آئی ہے، کل وہ ان کے دامنگیر بھی ہو سکتی ہے۔ اور بہت خوبصورت انداز سے رہبر معظم اس بات کو اپنی گفتگو میں، رہبر معظم نے یہ فرمایا آج کے خطے میں عالمی استکبار کی جو نیابتی جنگ لڑ رہی ہے، جو طاقت وہ غاصب صہیونی ریاست ہے۔
جی
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے حکمرانوں کو تھوڑی سی توجہ اس طرف دینی چاہیے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دشمن کے ہیلے، دشمن کے نیرنگ، دشمن کی عیاری اور مکاری کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر ان کو کچھ مفادات اپنے حاصل ہو جائیں، مثلا ان کے اوپر حملہ نہ ہو، ان کی حکومت کا تختہ نہ الٹے، لیکن لانگ ٹرم پہ اگر ہم دیکھیں علی عباس بھائی تو یہ مسئلہ انتہائی۔
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ اس وقت چلتے ہیں میسا حمدانی صاحب کی خدمت میں، ممتاز اسکالر دانشور ہیں۔ السلام علیکم جناب، اور آپ کی خدمت میں بھی عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ خطبہ عید الفطر کو آپ نے کیسا دیکھا جو رہبر انقلاب اسلامی نے آج فرمایا، اور جس طریقے سے انہوں نے فلسطین کے حالات کا مختصر وقت میں جائزہ لیا، اس کو آپ کس طرح سے اور کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، علیکم السلام، آپ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، آپ کے دیکھنے سننے والوں کو، مہمان نگرامی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ عید فطر کی اس مناسبت سے تبریک بھی عرض کرتے ہیں، اور جو کچھ موجودہ حالات ہیں فلسطین کے حوالے سے اس نے واقعاً وہ عید کی جو چاشنی ہے اس کو تو کم رنگ کر دیا، کم از کم ان اہل ایمان کے لیے کہ جن کے دل دھڑکتے ہیں مظلومین کے ساتھ۔ اور آج جو رہبر انقلاب کا خطبہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو خطاب تھا آپ کا مسلمان ممالک کے سفرا کے ساتھ آج ہی کے دن، تو اس کے اندر بے بھا ایسے نکات ہیں، بہت سے نکات ہیں، بہت سے ایسے جو ہے وہ کلمات، اور جن کو کہا جائے کہ بہت ایسی، یعنی اگر یوں کہا جائے کہ انتہائی باریک بینی سے چنے ہوئے کچھ کلمات اور کچھ الفاظ ہیں کہ جو آپ نے استعمال کیے۔ مثلا آپ دیکھیں رہبر انقلاب نے اسرائیل کے اندر غاصب حکومت جو ہے اس کے لیے گروہ کا لفظ استعمال کیا کہ شرارتی گروہ، ایک شرارتی گروپ جو ہے جو ادھر غاصب ہے، کہ اس کو جو ہے وہ وہاں سے ختم ہونا چاہیے اور اس کو باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کہ یہ بہت ایک واقعی اس کے اندر ایک معنی ہے اس کو اگر دیکھا جائے کہ اس کو ایک حکومت اور اس کے معنی میں نہیں لیا گیا بلکہ ایک گروہ کے معنی میں، ایک گروپ کے معنی میں جو ہے وہ آپ نے استعمال کیا۔ دوسرا رہبر انقلاب نے ایک تعبیر جو ہے جو کافی عرصے سے غالباً ڈاکٹر راشد نقوی صاحب بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، میں سن رہا تھا آپ کے دوسرے مہمان کی تو آواز مجھے نہیں آ رہی تھی، نہیں معلوم انہوں نے کیا کہا، لیکن وہ اشارہ بہت خوبصورت اشارہ انہوں نے کیا تھا کہ رہبر انقلاب نے ایک چیز جو ہمیشہ دنیا کے میڈیا کے اندر کہی جاتی ہے، ہر جگہ بات ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایسے گروپ ہیں جن کو جو ہے ہم کہہ لیں کہ پراکسی وار لڑ رہے ہیں، یعنی گویا ان کی اپنی جنگ نہیں ہے، ان کو فارسی میں بقول ان کے نیابتی جنگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. تو رہبر انقلاب نے بہت خوبصورتی سے دنیا کے سامنے اس کا دوسرا رخ پیش کیا کہ اصل میں اس خطے کے اندر اگر کوئی پراکسی ہے تو وہ اسرائیل ہے،
یقیناً
کہ جو امریکہ کے لیے، جو برطانیہ کے لیے، جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، جو عالمی استعماری طاقتوں کے لیے پراکسی ہے، کہ جو اس خطے کے اندر جو ہے ان کی طرف سے ان کی جو ہے وہ نیابت کے اندر، یا ہم کہہ لیں ان کی پراکسی کے اندر جو ہے وہ اس خطے کے عوام کو، لوگوں کو، بچوں کو، خواتین کو مار رہا ہے. اور اسی وجہ سے ساری دنیا کے ادارے آپ بڑے بڑے دیکھ لیں، انہوں نے چپ سی دی ہوئی ہے، ان کے جو ہے وہ منہ بند ہیں ان مظالم کے اوپر، کیونکہ وہ پراکسی ہے. اصل میں پراکسی وہ ہوتا ہے جس کی اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اپنی ول نہیں ہوتی، وہ اپنے کسی نظریے کے تحت نہیں، بلکہ وہ اس نظریے کے تحت کہ جو قوت اس کے پیچھے جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اس کے نظریے کے تحت اصل میں اس کی نیابت میں جنگ لڑ رہے ہوتے. تو یہ جتنے رہبر انقلاب کا کہنا یہ تھا کہ جتنے گروہ جو ہیں، یا ہم کہہ لیں کہ جتنی طاقتیں، اب تو وہ طاقتیں بن گئی ہیں، یعنی یمن ملک ہے کہ جو اس مقاومت کے اندر یا مزاحمت کے اندر موجود ہے، وہ کسی کی پراکسی وار نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کے تحت ہے، اپنے ارادے کے تحت ہے، اپنے اس نظریے کے تحت ہے جو اس جنگ میں موجود ہے. اگر آج یمن اس جنگ کے اندر موجود ہے، امریکہ کو اس نے ناک چنے چبوائے ہوئے ہیں، اگر وہ اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے، اگر حزب اللہ نے اتنی شہادتیں پیش کی ہیں، اگر حماس جو ہے، حماس تو ظاہر ہے اس کی تو سرزمین بھی ہے، ان کی جو ہے خاک ہے، ان کا وطن ہے وہ، باقی جو ممالک ہیں یا گروپس ہیں وہ اپنے اس نظریے کے تحت ہیں. اور اگر
میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں، بہت شکریہ حمدانی صاحب، میں حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. ڈاکٹر صاحب، رہبر انقلاب اسلامی نے جو ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا، دیکھیے دنیا یہ جانتی ہے اور سمجھتی ہے کہ، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اسرائیل ایک بہت بڑا دہشت گرد یا دہشت گرد حکومت ہے، اس میں شک نہیں. اور جو تاریخ اس نے جرم اور دہشت گردی کی رقم کی، اس کی مثال نہیں ملتی، دنیا یہ ظاہر دے گی. لیکن رہبر معظم نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ان سامراجی قوتوں کی پراکسی ہے در حقیقت، جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد اس پورے خطے کے لیے ایک سازش تیار کی تھی. تو ظاہر ہے کہ یہ تو دہشت گرد ہے ہی، لیکن جن کے لیے یہ کام کر رہی ہے وہ تو ان سے بھی بڑے دہشت گرد ہیں.
دیکھیں، اس میں بنیادی طور پہ جب عالمی جنگ کے تناظر میں رہبر انقلاب اسلامی نے بات کی ہے، تو اس پہ بڑے تناظر میں جا کے کہا جاتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام نے یونائیٹڈ نیشن کے، یعنی 1945 کے بعد یونائیٹڈ نیشن کے ذریعے سے اپنے ان اہداف کو، کہ جو وہ پہلے کسی اور طریقے سے پورا کرتے تھے، انہوں نے یو این او کے ذریعے سے کیے، اور اس یو این او کے اسی سائے کے اندر انہوں نے پھر اس طرح کی پراکسیز کو بھی وجود بخشا. اور اس پراکسی کے اندر، یعنی یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بعض دفعہ انہوں نے اپنے بہت قریبی لوگوں کو بھی استعمال کیا اس کے لیے، اور اس کی ایک لمبی ایک داستان ہے کہ اگر ہم اس پراکسی کی اس طرف چلے جائیں کہ عالمی سرمایہ دارانہ نظام نے دنیا پہ رول کرنے کے لیے کیا کیا ہتھکنڈے استعمال کیے. تو رہبر انقلاب اسلامی کا بنیادی طور پہ جو اشارہ تھا کہ غاصب صہیونی حکومت ایک پراکسی ہے اس عالمی سرمایہ دارانہ نظام کی، کہ جو انسانیت کے خلاف ایک یونی پولر سسٹم کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی گئی تھی، کہ جو پہلے کسی اور انداز سے کوشش کی گئی، وہ ناکام ہوئی، تو وہ اس کو ایک دوسرے انداز سے وہ لے کے آئے. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کا جو یہ اشارہ ہے کہ اگر آپ باریک بینی سے پراکسی وارز کو دیکھیں تو گھوم پھر کے بات آئے گی، وہ غاصب اسرائیل کی طرف سے آئے گی، کہ غاصب اسرائیل نے وہ تمام امور انجام دیے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ان تمام مقاصد کو، ان تمام انٹرسٹ کو کہ جو اس عالمی سرمایہ داران نظام کے تھے، وہ غاصب صہیونی حکومت نے استعمال کیے. اب یہاں پہ ایک بحث ہے، بڑی خوبصورت بحث ہے، اس پہ بھی یقیناً اس موضوع پہ جانا چاہیے کہ ہم جب بعض دفعہ کہتے ہیں کہ زائنسٹ لابی ہے ایک، وہ زائنسٹ لابی کیا ہے، اسرائیل کیا ہے، عالمی سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے، اور اس کے اندر پھر اسرائیل کا جو موجودہ سسٹم ہے وہ کیسے پراکسی ہے. تو اس سے ایک چیز، جب ان کے اقدامات کو دیکھتے ہیں، اقدامات کے بعد جب نتائج دیکھتے ہیں خطے میں، تو وہ پھر محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسی عالمی ایک انسان دشمن نظام کے عنوان سے، وہ درست ہے کہ وہ بظاہر ایک اقتصادی نظام تھا، لیکن اس اقتصادی نظام کے سائے میں جو انسانیت کے خلاف اقدامات انجام پائے ہیں، اس میں راسب سنی حکومت کا ایک بڑا رول ہے, اور وہ وہی رول ہے کہ جو پراکسی کا رول ہے. اور یہاں پہ میں ایک اور بھی اگر اجازت ہو میں اس میں عرض کرتا چلوں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایک جرم کو چھپانے کے لیے وہ الزام یا وہ جرم کسی اور کے سر پہ تھونک دیا جاتا ہے. یہ جو اس وقت پراکسی کہتے ہیں جی, یمن پراکسی ہے, حشد الشعبی پراکسی ہے, حزب اللہ پراکسی ہے, یہ بنیادی چیز وہی ہے جس کی طرف رہبر نے اس کو کہا کہ تم جن کو پراکسی کہہ رہے ہو اصل پراکسی اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے, لہٰذا اصل پراکسی کی طرف دیکھو. اور یہ بھی ہم نے دیکھتے ہیں کہ ایک پراکسی بنائی کیوں جاتی ہے, یعنی دیکھیں نا, اب جو آپ حزب اللہ کے عنوان سے لیں, انصار اللہ کے نام سے لیں, اب حشد و شعبی کے عنوان سے, کہ جب یہ امریکہ, جب وائٹ ہاؤس یا ٹرمپ ان کو پراکسی کہتا ہے نا, دو تین فائدے اس سے لینا چاہ رہا ہے. ایک تو یہ کہ بڑی پراکسی کو چھپانا چاہتا ہے کہ جو انسان دشمن ایک پراکسی کے لیے جو چل رہا ہے اس کو چھپانا چاہتا ہے. دوسرا اس سے کیا کرتا ہے کہ وہ ایک ان قوتوں کو کمزور بنا کے پیش کرتا ہے, یعنی ایک قوت ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے, خود مختار ہے, اور وہ اس وقت یعنی پوری دنیا سے لڑ رہی ہے. مثلا اس وقت یمن کی اس وقت اگر آپ مثال رہے ہیں تو وہ پوری دنیا کے خلاف لڑ رہی ہے نا, لیکن جب آپ اس کو پراکسی کہتے ہیں تو ایک سننے والے کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے کہ جو کسی کے لیے لڑ رہا ہے. تو ایک بڑی طاقت کو جب ایک چھوٹا بنا کے پیش کیا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ایک منفی ہتھکنڈا استعمال کیا جاتا ہے. اور ساتھ دوسرا کام بھی کہ جس کی پراکسی کہا جاتا ہے اس کے لیے بھی وہ نقصان کا باعث بنتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے ہر اقدام کا وہ ذمہ دار قرار دیتے, جی اس نے جو کچھ کیا اس کا ذمہ دار مثلا فلاں ملک ہے کہ جس کی وہ پراکسی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب وہ پراکسی کہیں پہ بقول ان کے وہ قوت جب کہیں پہ کمزور ہوتی ہے تو اس سے نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ اصل جو ہے جو ان کو استعمال کر رہا ہے وہ کمزور ہو گیا ہے. مثلا اگر آپ ہم اسی تناظر میں دیکھیں کہ اگر فرض کریں خطے کے اندر انصار اللہ کمزور ہوتی ہے, حزب اللہ کمزور ہوتی ہے, حشد الشعبی کمزور ہوتی ہے, تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایران کمزور ہو گیا ہے چونکہ ایران کی پراکسی ہے. تو یہاں پہ رہبر انقلاب نے پہلے بھی ایک دفعہ اس طرف اشارہ کیا تھا کہ ایک تو یہ کہ یہ طاقتیں یہ قوتیں خود مختار ہیں اپنے ایک نظریے کے ہیں, ساتھ انہوں نے کہا کہ ایران ان کا محتاج نہیں ہے. ایران نے اپنے 40-45 سالہ دور میں جو اقدامات کیے ہیں, مثلا وعدہ صادق, اس میں کس یعنی بقول ان کے جو جس کو پراکسی کہتے ہیں کوئی اس میں استعمال نہیں ہے. ایران نے براہ راست اسرائیل کو حملے کا نشانہ بنایا ہے. ایران جب بھی امریکہ کو للکارتا ہے تو خود للکارتا ہے, خود کہتا ہے کہ ہاں میں اس میں آپ کے مقابلے میں تمہارے مقابلے میں کھڑا ہوں. تو یہ پراکسی وار خود ایک بڑی تھیوری ہے. اس پہ یقینا رہبر انقلاب اسلامی نے یہ جب موضوع کھولا ہے تو آپ دیکھیے گا اس پہ بڑی چیزیں سامنے آئیں گی,
بہت ہی چیزیں سامنے آئیں گی. یوشا حیاتی صاحب, آپ دیکھیں کہ جب پراکسی کی بات ہوتی ہے, بڑا اچھا عنوان دیا ہے غاصب حسین حکومت کے لیے رہبر انقلاب اسلامی نے, اور یعنی یہ تو حقیقت ہے کہ ہے, لیکن ایک عنوان دے دیا اور اس پر اب گفتگو بھی ہوگی, بحث بھی ہوگی, تجزیے بھی ہوں گے اور مقالے اور تجزیے لکھے بھی جائیں گے. جب پراکسی کی بات ہوتی ہے تو اس وقت فلسطین میں جتنے بھی غاصب صیونی ہیں وہ دنیا کے مختلف ملکوں سے لا کر دہشت گردی کے لیے بسائے گئے ہیں, اور ان دہشت گردوں کو امریکہ, برطانیہ اور مغربی ممالک اسلحے فراہم کر رہے ہیں. دوسری طرف حزب اللہ ہو, یمن ہو, حشد الشعبی ہو, یہ اپنے وطن میں ہیں, وہیں کے رہنے والے ہیں اور اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں. تو جو وطن کا دفاع کرے وہ کیسے پراکسی ہو سکتا ہے؟ یوشا حیاتی صاحب.
جی, ڈاکٹر صاحب نے اور بلکہ دونوں ڈاکٹرز ہمارے میسا ممدانی صاحب اور راشد امدا صاحب نے جو نقطہ اٹھایا پراکسی کا, تو اس کا ایک پہلو اور ذہن میں رکھیں کہ رہبر معظم نے ان کو غاصب صیونی حکومت کو پراکسی قرار دے کے اور اسے نیابتی جنگ کا ذمہ دار قرار دے کے اس کا جو بت تھا, اس کا جو ایک خوف اور اس کی جو ایک ابہت تھی اس کو توڑا ہے. یعنی اس کو پہلے مرحلے پر آج تک ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ یہ ایک غاصب حکومت ہے, یہ غاصب حکومت ہے, یہ ایک ناجائز حکومت ہے, لیکن آج مقام معظم میں رہبری نے اس بت کو بھی توڑ دیا, کہا یہ نیابتی جنگ کرنے والا ایک پراکسی گروپ ہے, ایک ایسا گروہ ہے جس میں دنیا بھر سے زائنسٹ کو لا کے, صہیونیوں کو لا کے جمع کیا گیا ہے تاکہ وہ لڑیں. رہبر معظم اس کو کس کے مقابلے پہ لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے؟ آج انہوں نے اسے جبہت النصرہ کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا, داعش کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دیا, تکفیریوں کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ داعش, تکفیریت اور جبہت النصرہ کا جو خطے میں انجام ہوا یہ اسی انجام کی جانب اشارہ ہے. اسی لیے ہمیں
شام میں جب حکومت کا تختہ الٹا اور بشار اسد کو شام چھوڑنا پڑا اور جبہت النصرہ تکفیری گروہ جولانی کا جو گروپ ہے وہ برسر اقتدار آیا، تو ہمیں ان میں بہت زیادہ لچک دکھائی دی ہے وہ غاصب صہیونی ریاست کے لیے۔ وہ لچک کیوں تھی؟ وہ لچک اسی لیے تھی کہ ان دونوں گروہوں کی ڈوریں عالمی استعمار کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ امریکہ اور وہ استعمار پیر برطانیہ جو خطے کو مسلسل نام رکھے ہوئے ہیں وہ دراصل ان گروہوں کو چلا رہا ہے۔ ایک طرف سے دشمن کا قد چھوٹا کرنا، اور دوسری طرف سے عالم اسلام سے متحد ہونے کا تقاضا کرنا، اور تیسری طرف اپنی گفتگو کے آخر میں اس بات کو بہت یقین کے ساتھ بیان کرنا کہ یہ حکومت مٹنے والی ہے اور اسے خطے سے ختم ہو جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رہبر معظم کی ایک بہترین اسٹریٹجی ہے جو آج ہمیں ان خطبات میں اور اس تقریر میں سننے کو ملی ہے۔
بہت شکریہ۔ خطبہ عید الفطر کے ساتھ ساتھ رہبر انقلاب اسلامی نے اعلی حکام اور اسلامی ملکوں کے سفیروں سے بھی الگ خطاب کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اتحاد اور یگانت ہی، یگانگت ہی، یکجہتی ہی، باہمی تعاون ہی غاصب صہیونی حکومت کو شکست دے سکتا ہے۔ میسا محمدانی صاحب، رہبر انقلاب اسلامی کی اس تاکید پر کیا وقت نہیں آ گیا ہے کہ غور کیا جائے؟
جی بالکل، اسی طرح اگر آپ تھوڑا سا وقت دیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جس طرح بھی ہم جو بات پراکسی کے حوالے سے کر رہے تھے اس کو رہبر انقلاب کی اس گفتگو کے ساتھ میں ربط دینا چاہوں گا کہ جو سفرا کے ساتھ تھی، یعنی خطبے کے بعد جو دوسری گفتگو ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو ہے انتہائی باریک جو ہے رابطہ موجود ہے، اور واقعا حکیمانہ ایک رابطہ۔ یعنی آج کے خطاب جیسے میں نے عرض کی آپ خدمت میں، اور آپ کے مہمان بھی جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اگر اس کو کھولا جائے تو شاید بہت وقت لگے، اگرچہ مختصر خطاب تھا، جامع تھا، لیکن بہت نکات اس کے اندر موجود ہیں۔ مثلا جو ابھی ہم بات پراکسی کے حوالے سے کر رہے تھے، آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ایک نقطہ جو اور سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح رہبر کبیر نے، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے امریکہ کو شیطان اکبر کا لقب دیا تھا، تو ابھی سیاسی حلقوں کے اندر یا مختلف انٹلیکچوئلز کے اندر یہ بحث ہوتی ہے کہ آیا اسرائیل حقیقت ہے اور امریکہ اس کے جو ہے وہ بیک پر ہے، یا امریکہ حقیقت ہے اور اسرائیل جو ہے وہ، یعنی اصل شرارت کا محور کون ہے؟ تو اس سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل شرارت کا محور وہی امریکہ ہے اور استکباری نظام ہے۔ یہ جتنے ان کے اعلی کار ہیں، جس طرح مثلا رہبر نے ان کو پراکسی قرار دیا، یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ شرارت کے جو ہے وہ اعلی کار ہیں، اور یہ حقیقت میں وہ شیطان اکبر ہے کہ جو ان کے پیچھے ہے۔ دوسری بات اب اس کی طرف کہ جو خطبے کے بعد رہبر نے سفرا کے ساتھ جو خطاب کیا، اس کے اندر اب اس کا حل موجود ہے۔ اب وہاں پر رہبر انقلاب نے آ کے گویا امت مسلمہ سے یہ خطاب ہے، کیونکہ سفیر موجود ہیں مختلف ممالک کے، اسلامی ممالک کے، ایک تو ان کو دعوت عام دی کہ بھائی آؤ ہم سب مل کر جو ہے وہ اس کا مقابلہ کریں، یہ چیلنج اسلامی امت کے لیے چیلنج ہے۔ وہاں پر ایک لطیف نقطہ رہبر انقلاب نے یہ فرمایا کہ جہاں پر انہوں نے یہ فرمایا کہ اتحاد اور بصیرت اور اس کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، وہاں پہ اس اتحاد کی تعریف بھی کر دی۔ آپ نے کہا اتحاد سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی آئے اور ہمارے اندر ضم ہو جائے، یا مثلا اپنے آپ کو ایرانی سمجھنے لگ پڑے، یا ہم اپنے آپ کو سعودی سمجھنے لگ پڑے، نہیں، ہر ایک کا اپنا تشخص ہے، اپنی پہچان ہے، اپنی ہویت ہے، اپنی رسم و رواج ہے، سب کچھ اپنا اس کو موجود ہے، لیکن اتحاد سے مراد یہ ہے کہ کم از کم آپس میں اختلاف نہ کریں، ایک دوسرے کے مقابلے میں نہ کھڑے ہوں۔ دشمن جو سازش چل رہا ہے امت اسلامی کو ایک دوسرے سے متنفر کرتا ہے، ایک دوسرے سے دور کرتا ہے۔ آج مختلف اسلامی ممالک کے اندر یوم القدس نہیں منایا جا سکتا، یا قدس کی اس طرح بات نہیں کی جا سکتی کہ وہ اسلامی ممالک سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری پہچان جو ہے ہم سے چھینی جا سکتی۔ ابھی آپ دیکھیں افریقہ کے اندر اسلامی ممالک کے اندر کیا ہوا، لوگوں کو شہید کیا گیا، پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے، دوسرے ممالک کے اندر کیا ہوتا ہے، آیا کھل کر وہاں پہ قدس کی بات کی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ تو یہ ان کو دعوت فکر تھی کہ آپ آئیں اور آپ اس کے اندر خود اپنے آپ کو شریک کریں، اور یہ نہ سمجھے کہ اگر قدس کی بات کریں گے تو ایرانی ہو جائیں گے، یا اگر ہم کل کسی اور مسئلے کی بات کریں گے تو ہم سعودی ہو جائیں گے۔ نہیں، ہمیں اسلامی ممالک کو ایک اتحاد بنانے کی ضرورت ہے، آپس میں نزدیک آنے کی ضرورت ہے۔ اور رہبر نے یہیں پر اضافہ یہ کیا کہ ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ جنگ کی جائے، جی ہو جی. سکتا ہے اسلامی مالک اس سے ڈر رہے ہوں کہ ہمیں جنگ میں جانا پڑے گا. نہیں, جنگ کی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر نزدیک ہوں گے, ایک موقف اپنائیں گے, تو یہی پہلی شکست ہے.
ہمدانی صاحب بہت شکریہ. بہت سی باتیں ہیں لیکن ظاہر وقت نہیں ہے. آپ نے فرمایا رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی ملکوں کے سفیروں سے اور اعلیٰ حکام سے خطاب ہے کہ بڑی طاقتوں کے یہ وطیرہ بن گیا ہے کہ جو کمزور حکومتیں ہیں انہیں بلیک میل کریں, ان پر مسلط ہوں. اسلامی جمہوریہ ایران تمام اسلامی ملکوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے, عالم اسلام کو ایک کنبے کے طور پر دیکھتا ہے. تو اتنی کھلی دعوت,
یہ تو امت مسلمہ کا جو تصور ہے نا, یہ تو قرآنی تصور ہے. یعنی یہ رہبر انقلاب اسلامی بڑے عرصے سے, میں مثلا مسلسل اس پہ میں نے, یعنی میرا اپنا اس پہ ایک کام ہے کہ رہبر معظم کی ہر اہم خطاب, یعنی جو سامعین کے عنوان سے یا حاضرین کے عنوان سے ہوتا ہے, جس میں مسلم امت کے زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں, اس میں امت مسلمہ کے تصور کو رہبر انقلاب اسلامی نے بہت ہی اصرار کے ساتھ پیش کیا ہے. ہفتہ وحدت کے ایام ہوں یا اس کے بعد کے ایام ہوں, آپ ان کی خطابات میں امت مسلمہ کا جو تصور ہے کہ ایک کنبہ ہے, یہ خاندان ہے, اور جب ظاہر ہے جب ایک خاندان کا تصور وہی ہوتا ہے نا کہ خاندان کے کسی ایک فرد کو بھی اگر کوئی معمولی سا بھی کوئی تکلیف ہو, زحمت ہو اس کو, تو پورا خاندان ڈسٹرب ہوتا ہے. تو رہبر امت مسلمہ کو ایک خاندان بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھر اس طرح کا کوئی اور فلسطین کا مسئلہ نہ ہو, پھر اس طرح کی غزہ کی اور کوئی صورتحال پیدا نہ ہو. جب ہر شخص اپنے آپ کو ایک خاندان کا فرض سمجھے گا تو اپنے ساتھ والے پہ ہونے والے, کسی بھی مسلمان پہ ہونے والے اس ظلم اور زیادتی کو وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا. تو یہ وہ نظریہ ہے کہ جو رسول اللہ سے شروع ہوا ہے اور تمام بزرگان دین نے امت مسلمہ کا جو تصور پیش کیا. بڑے
یہاں تک فرما دیا رہبر نے کہ جنگ کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک ہو جائے.
جی ہاں, وہ اطاعت, دیکھیں بڑا تین نکاتی فارمولہ دیا میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سفرا سے جو سفرا کے خطاب میں تھا کہ وحدت, ہمت اور بصیرت, یعنی یہ تین چیزوں کو رہبر انقلاب اسلامی نے پیش کیا کہ اگر یہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کے اندر, امت مسلمہ کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے, وحدت ہو ان کے اندر, پھر بصیرت ہو, دیکھیں یہ جو رہبر کہتے ہیں نا, ان چیزوں کو دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, دنیا میں آنے والی تبدیلی کیا ہے, اس کے نتیجے میں آپ کے اندر جو ہے نا وہ بصیرت ہوگی تو آپ کو اس کے بارے میں کوئی نتیجہ اخذ کریں گے. نہیں تو ہوتا یہ ہے کہ انسان نظر انداز کر دیتا ہے, انسان ان چیزوں سے جو ہے وہ گزر جاتا ہے. تو رہبر نے فرمایا کہ وحدت, بصیرت اور پھر ہمت کے ساتھ اس کے نتائج کا مقابلہ کرنے کی انسان کے اندر جو ہے وہ قوت اور طاقت ہونی چاہیے, اور یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے, یہ اسے فرار نہیں کر سکتے.
بہت شکریہ امت مسلمہ, بہت شکریہ. آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.